السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا سینٹ کی تاریخ میں پہلی بار چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو عہدے سے ہٹانے کے لیے پیش کی جانے والی تحریک کے عدم اعتماد مطلوبہ ووٹ نہ ملنے پر مسترد کر دی گئی ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغان طالبان کے دورے پاکستان کے معاملات طے کیے جا رہے ہیں, جس کا اعلان پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کر چکے ہیں. دوسری طرف پاکستان نے زیر حراست مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو تک بھارت کو سفارتی رسائی دینے کی پیشکش کی ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے ترجمان ندیم افضل چن نے کہا ہے کہ ملک میں میڈیا کبھی بھی مکمل آزاد نہیں تھا. تحریک انصاف کی حکومت ملکی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے تحفظات دور کرنا چاہتی ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ کی قیادت میں نیشنل کانفرنس کے ایک وفد نے وزیر اعظم نریندر مودی سے نئی دہلی میں ملاقات کی ہے. اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو منگل کے روز اپنے اس بیان سے پھر گئے ہیں کہ 2020 کے امریکی انتخابات سے پہلے افغانستان سے بڑے پیمانے پر فوجوں کا انخلا شروع ہو جائے گا. انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ وہاں سے امریکی مشن کے خاتمے کی کوئی حتمی تاریخ طے نہیں ہوئی ہے. افغان حکومت نے گزشتہ روز 15 رکنی امن مذاکراتی ٹیم کی تشکیل کا اعلان کیا, لیکن تقریباً 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ارکان کے ناموں کا اعلان نہیں کیا گیا. امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسامہ بن لادن کے بیٹے اور القاعدہ کے اہم رہنما حمزہ بن لادن ہلاک ہو گئے ہیں. یمن کی فوجی پریڈ پر حوثی باغیوں کے حملے کے نتیجے میں اہم کمانڈر سمیت 30 سے زائد اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے سربراہ مارک لولاک نے شام کے صوبے ادلب میں بدترین انسانی بحران کا خدشہ ظاہر کیا ہے. اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو آسیان سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے تھائی لینڈ میں ہیں. امریکہ نے بدھ کو ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا, اور ایران کے صدر حسن روحانی نے وزیر خارجہ پر امریکی پابندیوں کو بچکانا فیصلہ قرار دیا ہے. یہ تین شہ سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا سینٹ کی تاریخ میں پہلی بار چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو عہدے سے ہٹانے کے لیے پیش کی جانے والی تحریک عدم اعتماد مطلوبہ ووٹ نہ ملنے پر مسترد کر دی گئی ہیں. سینٹ میں چیئرمین کو ہٹانے کے لیے پیش کی گئی اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے لیے رائے شماری میں 104 کے ایوان میں سے 100 سینیٹرز نے حصہ لیا. تحریک عدم اعتماد کے حق میں 50 ووٹ آئے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی حمایت میں 45 ووٹ ڈالے گئے, جبکہ 5 ووٹ مسترد ہوئے. ایوان کی کاروائی چلانے والے سینیٹر بیرسٹر سیف نے ووٹنگ کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کی قرارداد مطلوبہ ووٹ نہ ملنے کی وجہ سے مسترد کی جاتی ہے. حکومتی اتحاد سلیم مانڈی والا کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا خواہاں تھا, تاہم وہ بھی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو منظور نہ کروا سکا. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو زیر حراست مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو تک رسائی دینے کی پیشکش کی ہے, جس سے بھارتی ہائی کمیشن کو آگاہ کر دیا گیا ہے. بھارتی سفارتکار جمعے کو کلبھوشن سے ملاقات کر سکتے ہیں. گزشتہ ماہ عدالتی عالمی انصاف نے پاکستان کو کلبھوشن یادیو تک سفارتی رسائی دینے کی ہدایات جاری کی تھیں. ترجمان محمد فیصل نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ افغان طالبان کے دورے سے متعلق تفصیلات طے کی جا رہی ہیں. وزیراعظم عمران خان پہلے ہی اس دورے کا اعلان کر چکے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے ترجمان ندیم افضل چن کا کہنا ہے کہ ملک میں میڈیا کبھی بھی مکمل آزاد نہیں تھا۔ پہلے بھی میڈیا صرف سیاستدانوں کے معاملے میں ہی آزاد تھا۔ تحریک انصاف کی حکومت ملکی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے تحفظات دور کرنا چاہتی ہے۔ وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں وزیراعظم کے ترجمان نے کہا کہ حکومت کا بین الاقوامی میڈیا سمیت کسی بھی نیوز چینل یا ادارے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کابینہ کے اجلاس کا ذکر کرتے ہوئے ندیم افضل چند نے بتایا کہ ذرائع ابلاغ کے اداروں کے تحفظات پر تفصیلی بحث ہوئی ہے۔ وزیراعظم نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ انہیں وائس آف امریکہ اور بی بی سی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وزیراعظم کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ صحافی ہمارے دوست ہیں اور تحریک انصاف کے دھرنے میں میڈیا نے ہمیں بہت پروموٹ کیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ کی قیادت میں نیشنل کانفرنس کے ایک وفد نے وزیراعظم نریندر مودی سے نئی دہلی میں ملاقات کی ہے اور انہیں وادی کی صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ وفد میں ایک اور سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ حسنین مسعودی بھی شامل تھے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو منگل کے روز اپنے اس بیان سے پھر گئے ہیں کہ سن 2020 کے امریکی انتخابات سے پہلے افغانستان سے بڑے پیمانے پر فوجوں کا انخلاء شروع ہو جائے گا، اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ وہاں سے امریکی مشن کے خاتمے کی کوئی حتمی تاریخ طے نہیں ہوئی ہے۔ تھائی لینڈ کے سفارتی دورے پر جاتے ہوئے راستے میں اخباری نمائندوں کے سوالوں کے جواب میں پومپیو نے پریس پر تنقید کی کہ وہ اس سے پہلے کہ ان کے جوابوں کی غلط تشریح کر رہے ہیں کہ افغانستان میں 18 سالہ جنگ کا اختتام کب ہوگا۔ پومپیو کا کہنا تھا کہ پریس نے غلط مطلب نکالا ہے، صدر ٹرمپ اپنی ان توقعات میں بالکل واضح ہیں کہ افغانستان میں زمین پر ہم اپنی فوجی کاروائیوں کو جتنا جلد ممکن ہوا کم سے کم کر دیں گے۔ افغان حکومت نے گزشتہ روز 15 رکنی امن مذاکراتی ٹیم کی تشکیل کا اعلان کیا ہے، لیکن تقریباً 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ارکان کے ناموں کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ حاجی دین محمد نے، جن کا نام ان کے بقول اس فہرست میں شامل ہے، وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان حکومت مذاکرات کاروں کی فہرست پر ابھی تک کام کر رہی ہے۔ طالبان کے سابق عہدیدار سید اکبر آغا نے بتایا کہ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ طالبان اس فہرست کو قبول کریں گے کہ نہیں۔ افغان مفاہمت کے لیے امریکی خصوصی مندوب ظالم خلیل زاد نے طلوع نیوز کو بتایا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امریکی فوجوں کے انخلاء کے اوقات کار پر ابھی اتفاق نہیں ہوا ہے۔ اسی اثنا میں افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے اور اس پر آئندہ چند دنوں میں دستخط ہو جائیں گے۔ ایک نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے امن اور پھر انتخابات۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والے انتخابات افغانستان کے خلاف ایک سازش ہیں۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسامہ بن لادن کے بیٹے اور القاعدہ کے اہم رہنما حمزہ بن لادن ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ حمزہ بن لادن کو 2 سال قبل ٹرمپ انتظامیہ کے ہی دور میں ہلاک کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں اہلکاروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ حمزہ بن لادن کی ہلاکت کی تصدیق میں وقت لگا ہے۔ حمزہ بن لادن نے متعدد بار امریکہ پر حملوں کی دھمکی دی تھی۔ یمن کی فوجی پریڈ پر حوثی باغیوں کے حملے کے نتیجے میں اہم کمانڈر سمیت 30 سے زائد اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق عدن کے ضلع برائکا میں واقع الجالہ ملٹری کیمپ پر اس وقت دھماکہ ہوا جب وہاں پریڈ کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ حملے کے نتیجے میں 32 اہلکاروں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے سربراہ مالک لولاک نے شام کے صوبے ادلب میں بدترین انسانی بحران کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 100 سال کے دوران ایسے بدترین انسانی بحران کی کوئی ایک بھی مثال موجود نہیں ہے۔ مارک لولاک کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روس کی حمایت یافتہ شامی فوج باغیوں کے زیر قبضہ آخری علاقے واگزار کرانے کے مراحل میں ہے۔ ادلب کو ایک معاہدے کے تحت رواں سال ستمبر تک تحفظ فراہم کیا جانا تھا، لیکن یہ علاقہ 3 ماہ سے شام کی حکومت اور اس کے اتحادی روس کی افواج کی گولہ باری کی زد میں ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو آسیان سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے تھائی لینڈ میں ہیں۔ یہ کانفرنس اس کے چند گھنٹے بعد ہو رہی ہے جب شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل کا تازہ ترین تجربہ کیا تھا، جو ایک ہفتے میں یہ اس کی دوسری آزمائش تھی۔ پومپیو جمعرات کے روز امریکہ آسیان کانفرنس کے اپنے بینکاک کے ہم منصب کے ہمراہ میزبانی کر رہے ہیں۔ اپنے افتتاحی کلمات میں ان کا کہنا تھا کہ کانفرنس کے بہت سے شرکاء سیکیورٹی، امن اور انڈو پیسیفک میں خوشحالی کے ان کے تصور سے اتفاق کرتے ہیں۔ امریکہ نے بدھ کو ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ پر پابندی کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوگا، جبکہ سفارتی بات چیت کے امکانات معدوم ہو سکتے ہیں۔ ادھر ایران کے صدر حسن روحانی نے وزیر خارجہ جواد ظریف پر امریکی پابندیوں کو بچگانا فیصلہ قرار دیا ہے۔ امریکہ نے بدھ کو ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف پر یہ کہہ کر پابندیاں عائد کی تھیں کہ وہ ملک کے راہبر اعلی آیت اللہ خامنہ ای کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، جو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے افراد کی فہرست میں شامل ہے۔ اور چین کے دارالحکومت بیجنگ میں حکام کی طرف سے حلال کھانا بیچنے والے ہوٹلوں اور ٹھیلوں کو عربی لفظ حلال اور اسلامی نشانات ہٹانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ چین میں 2 کروڑ مسلمان آباد ہیں اور سرکاری طور پر انہیں مذہبی آزادی حاصل ہے، لیکن دارالحکومت بیجنگ کے حکام نے ہدایات جاری کی ہیں کہ ریستوران اور پتھاروں سے اسلام کی شناخت ظاہر کرنے والے نشانات اور علامات ہٹا دی جائیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس خبر کی جو سب سے پہلے ہم نے آپ کو دی تھی، کہ پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا سینٹ کی تاریخ میں پہلی بار چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو عہدے سے ہٹانے کے لیے پیش کی جانے والی تحریک عدم اعتماد مطلوبہ ووٹ نہ ملنے پر مسترد کر دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں علی فرقان۔ جی علی، بتائیے گا کہ آپ نے کیا دیکھا سینٹ میں۔
جی، جب آج صبح سینٹ میں جو ہے وہ اس تحریک کو پیش کیا جانا تھا، تو اس سے قبل اپوزیشن لیڈر جو ہیں قومی اسمبلی میں اور مسلم لیگ نون کے صدر ہیں میاں شہباز شریف، انہوں نے اپوزیشن کے تمام سینیٹرز کو برج پہ دعوت دی ہوئی تھی، اور اس میں تقریباً 64 جو ہے وہ اراکین سینیٹ اپوزیشن کے اس میں شریک ہوئے۔ اس میں یہ بات چیت ہوئی، اور شہباز شریف نے انہی خدشے کو شاید غالباً سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ اگر ہمارے ووٹ کم ہوں گے اور ہم 64 اراکین سے اگر کچھ ووٹ بھی کم ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر جواب دینا ہوگا، اور ہم پہ سوالات اٹھائے جائیں گے میڈیا کی طرف سے بھی، تو اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی ووٹ نہ ہی مسترد ہو اور نہ ہی جو ہے وہ آگے ہو سکے، چونکہ مشترکہ اپوزیشن ہے، اس میں سوالات جو ہیں وہ سب کے ہوں گے، اس کا جواب دینا ہمارے لیے ممکن ہوگا۔ اور یہی صورتحال پیدا ہوئی اگرچہ ایوان میں جب قرارداد اپوزیشن کی طرف سے جو لائی گئی تھی، راجہ ظفر الحق جو کہ قاعدے حزب اختلاف ہیں سینٹ میں، انہوں نے پیش کی، تو اس قرارداد کے حق میں 64 اراکین نے سینٹ میں کھڑے ہو کے اس میں حمایت کی، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا۔ خفیہ رائے شماری تھی، اس بنیاد کے اوپر جب نتائج سامنے آئے
تو خفیہ رائے شماری میں کم کیسے ہو گئے ووٹ؟ 64 جب ایوان میں موجود تھے اور انہوں نے حمایت کی تو یہ کیسے کم ہو گئے؟
جی، جب خفیہ رائے شماری چونکہ تھی اور اراکین نے اپنی رائے کا جو اظہار کھڑے ہو کے کیا تھا اس سے مختلف نتیجہ سامنے آیا, اور یہی ایک جو ہے وہ آج کی اس تمام صورتحال میں جو نتائج تھے وہ حیرت انگیز تھے بہت ساروں کے لیے, خصوصاً اپوزیشن کی قیادت کے لیے کہ وہ ناکام ہو گئے باوجود اس کے کہ ان کو ایک واضح اکثریت حاصل تھی اور 50 ووٹ صرف حاصل کر سکے اور مطلوبہ جو تعداد تھی 53 ووٹ درکار تھے اس قرارداد کے حق میں, اور جس کے نتیجے میں صادق سنجرانی کو اپنے عہدے سے جو ہے وہ ہٹایا جا سکتا تھا تو وہ نہیں حاصل ہو سکے. 45 اراکین میں جو ہے وہ صادق سنجرانی کی حمایت میں ووٹ دی, یعنی اس قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دی, اور 5 ووٹ جو ہیں وہ مسترد کیے گئے. حکومتی اراکین کی جو تعداد ہے وہ 36 ہے اور ان کو 45 ووٹ جو ہے وہ حاصل ہوئے. اس تمام صورتحال کے اوپر اپوزیشن کی جو سینیٹر ہیں ستارہ ایاز, ان پی سے ان کا تعلق ہے, پارلیمانی لیڈر ہیں, وہ انہوں نے کیا فرمایا یہ ہم آپ کو سنواتے ہیں.
بہت افسوس ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے, اس لیے کہ آزاد شمار میں اگر آپ جائیں تو ہم لوگ 64 اور 64 کے 64 آئے بھی تھے, کھڑے بھی ہوئے ہیں, اور جب ووٹنگ ہوئی تو وہ نہیں, اور جو خراب ہوئے ہیں اس کو بھی ہم کنسیڈر کریں کہ جان بوجھ کے خراب کیے گئے, لیکن اپوزیشن کو اپنے لوگوں کو دیکھنا ہوگا, اپنے اندر مضبوطی پیدا کرنی ہوگی.
تو یہ تھا اپوزیشن کا جو ہے وہ رد عمل اس کے بعد, اور کافی زیادہ جو ہے وہ اپسیٹ نظر آئے اپوزیشن کی قیادت, حیرت میں بھی نظر آئے, اور اس کے اوپر بہت سارے جو ہے وہ اپوزیشن کے.
اچھا فرقان, یہ بتائیے کہ ڈپٹی چیئرمین کا جو انتخاب تھا وہ بھی حکومت نہیں جیت سکی, یعنی وہ جو انہوں نے تحریک عدم اعتماد لائی تھی حکومت وہ بھی منظور نہ کروا سکی.
جی بالکل, محض 32 ووٹ حاصل ہو سکے حکومت کی جانب سے جو یہ تحریک تھی ڈپٹی چیئرمین کے خلاف, اور اس کی جو وجہ تھی وہ یہ سامنے آئی کہ اپوزیشن نے اس تمام عمل میں حصہ نہیں لیا, یعنی اس کو ووٹنگ کے عمل میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے اپوزیشن کے وہ تمام 64 اراکین جو کہ موجود تھے آج کے اس اجلاس کی کاروائی میں, ان سب میں سے کسی نے بھی ووٹ جو ہے اس کا حق استعمال نہیں کیا, نہ ہی اس کی حمایت کے لیے گئے اور نہ ہی اس کی مخالفت میں. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ حکومت کی یہ جو قرارداد تھی وہ بھی مسترد ہو گئی, اور ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین صادق سنجانی بدستور اپنے جو عہدے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ قائم
رہیں گے.
شبلی فراز جو کہ قائد ایوان ہیں سینٹ میں, وہ اس تمام صورتحال میں کافی متحرک رہے, اور جب اپوزیشن کی جانب سے یہ تحریک پیش کی گئی تھی اس وقت سے ہی انہوں نے یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ وہ ان کے پاس ادبی اکثریت ہے اور وہ اس تحریک کو ناکام کریں گے. انہوں نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں.
میں سمجھ رہا تھا کہ اس سے زیادہ 60 ووٹ ملیں گے, لیکن کوئی بات نہیں ہے, اصل چیز کی ڈیفیٹ ہوئی, اور میں اس میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارا جو سینٹ کا جو ایک ٹریڈیشن تھی وہ برقرار رہی, اور آئندہ اس طرح کی مہم جوئی کوئی نہیں کرے گا.
شبلی فراز جو کہ قائد ایوان ہیں سینٹ میں, انہوں نے اس طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اراکین ہیں وہ انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق اور جو حکومت کا اصولی موقف ہے اس کو ووٹ کیا ہے, اور چونکہ جو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے عدم استحکام کا شکار ہو سکتا تھا اگر یہ تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوتی, یہ ان کی اوپر تردید کی کہ یہ کسی قسم کی کوئی ہارس ٹریڈنگ ہے یا سینٹ کے اراکین کو دباؤ کے نتیجے
جی.
میں یا ان کو کسی لالچ کے نتیجے میں خریدا گیا, یہ بات چیت کی انہوں نے تردید کی. بہرحال اپوزیشن کی جو قیادت ہے وہ اس کے اوپر اب بیٹھی ہوئی ہے اور غور کر رہے ہیں اپنی,
اور ان کی تنقید سامنے آئے گی.
یہ بھی کہا جا رہا ہے جن سینیٹرز نے جو ہے وہ ووٹ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے.
بہت شکریہ علی فرقان آپ کا. یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں علی فرقان, جو سینٹ کی کارروائی کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے ترجمان ندیم افضل چند کا کہنا ہے کہ ملک میں میڈیا کبھی بھی مکمل آزاد نہیں تھا, پہلے بھی میڈیا صرف سیاستدانوں کے معاملے میں ہی آزاد تھا. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سارہ حسن سے خصوصی گفتگو میں وزیراعظم کے ترجمان نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت ملکی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے تحفظات دور کرنا چاہتی ہے. انہوں نے مزید کیا کہا یہ سنتے ہیں.
آپ کے خیال میں پاکستان میں میڈیا آزاد ہے اس وقت؟
میڈیا آئیڈیل آزادی پہلے بھی کبھی نہیں تھی, ہم ایک ٹرانزیشن فیز میں جا رہے ہیں, ڈیموکریسی ہے نا آہستہ آہستہ, اور میڈیا آلریڈی آزاد بھی صرف سیاستدانوں کے معاملے میں بہت زیادہ آزاد تھا, باقی معاملات میں پہلے بھی آپ کو پتہ ہے, اب میں سمجھتا ہوں پہلے سے بہتر آزاد ہے. کیبنٹ میں آج بھی ڈسکشن ہوئی کہ میڈیا فارن میڈیا کے اوپر یا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کی بھی کوئی اگر تحفظات ہیں تو وہ بھی دور کیے جائیں. اور گورنمنٹ پرائم منسٹر نے بڑے واضح کہا کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے کسی نہ بی بی سی سے نہ وائس آف امریکہ سے یا کسی اور چینل سے یا کسی چیز سے یا لوکل کسی چینل سے, کوئی ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارے
اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ بہت نالاں ہیں حکومت سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ غیر اعلانیہ طور پر ان کو سینسرشپ کیا جا رہی ہے لوکل میڈیا پہ. مریم نواز کا انٹرویو واضح مثال ہے, جب وہ چلا تو بند کروا دیا گیا.
دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک ہے سیاست, ایک ہے اکاؤنٹیبلٹی. جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق ہے تو وہ تو میرے خیال میں نہ رعایت ملے گی نہ پرائم منسٹر رعایت دینے کے لیے تیار ہے. کورٹس کے اندر کیس ہیں, کورٹس کسی سے اثر انداز نہیں ہو سکتے.
مولانا فضل الرحمان نے تو ایک کال بھی دے دی ہے.
کس ایشوز کے اوپر کال دی ہے؟ ہاں وہ بتائیں کہ ہم نے الیکشن ریفارمز کرنی ہے, چلو حکومت نہیں لائی تو اپوزیشن اس کے لیے کوئی اپنا بل لے کے آ جائے. نیب کی ریفارمز کرنی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی ریفارمز کرنی ہے, کوئی جوڈیشل سسٹم ٹھیک کرنا ہے, کوئی ملک کی انرجی پالیسی کے اوپر, کوئی ہیلتھ پالیسی, ایجوکیشن, کسی بڑی پالیسی کے اوپر, فورن پالیسی کے اوپر کوئی ایک ایشو بتا دے اپوزیشن جس میں ان کی بات نہ مانی گئی اور انہوں نے پرو ایکٹیو رول ادا کیا ہو. پارلیمانی پریکٹس میں اتنی ڈکٹیشن نہیں چلتی لیڈرشپ کی.
بالکل, تو آپ کسی کو خطرہ نہیں سمجھ رہے کہ آپ کے خیال میں اپوزیشن کی جو اسٹریٹجی ہے چیئرمین سینٹ سے لے کے اسلام آباد کی لاک ڈاؤن تک جو انہوں نے چاک آؤٹ کیا ہے, بڑا سنجیدہ تھریٹ نہیں ہے گورنمنٹ؟
دیکھیں جو ڈیموکریٹک چیزیں ہوں گی نا جی وہ تو جمہوریت کو مضبوط کرتی ہیں, وہ تھریٹ نہیں ہوتی. جو ان ڈیموکریٹک چیزیں ہوں گی وہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہوں گی. پھر جمہوریت میں جمہوریت کا کیک سب نے اکٹھے کھانا ہوتا ہے.
اچھا ان ڈیموکریٹک سے کیا مراد ہے؟ جیسے کیا
ان ڈیموکریٹک سے؟ جب بھی آپ کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام کریں گے جو ان ڈیموکریٹک, جس سے آپ عوام کے روزمرہ کے معاملات میں رکاوٹ پیدا کریں, لاک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے یا آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں چلنے دینی حکومت. آپ
یہ تھیں سارا حسن جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان ندیم افضل چند سے گفتگو کر رہی تھیں. اور اب ہمارے پاس ہے محمد جلیل کی ایک رپورٹ اسلام آباد سے. انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغان طالبان کے دورے پاکستان کے معاملات طے کیے جا رہے ہیں, جس کا اعلان پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کر چکے ہیں. دوسری طرف پاکستان نے زیر حراست مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو تک بھارت کو سفارتی رسائی دینے کی پیشکش کی ہے. ان دونوں خبروں کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے یہ بات جمعرات کو نیوز بریفنگ کے دوران اس وقت کہی جب امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد کابل کے دورے کے بعد دوحہ جانے سے پہلے افغان عمل کے بارے میں ہونے والی حالیہ پیش رفت پر پاکستانی حکام سے تبادلہ خیال کے لیے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ محمد فیصل نے کہا کہ افغان طالبان کے دورے پاکستان کے معاملات طے کیے جا رہے ہیں.
پرائم منسٹر خان از پرسنلی کمیٹڈ ٹو دی افغان پیس.
وزیراعظم خان افغان عمل کو آگے بڑھانے کا عزم رکھتے ہیں اور پاکستان ایک جامع اور تمام افغان دھڑوں کی شمولیت کے ساتھ افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں امن عمل پر زور دیتا رہے گا, جس کے لیے پاکستان تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. اور طالبان کے دورہ اسلام آباد سے متعلق معاملات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے, جس کا اعلان وزیراعظم عمران خان کر چکے ہیں. پاکستان میں زیر حراست مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن کو سفارتی رسائی کے معاملے سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ محمد فیصل نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو کلبھوشن تک رسائی دینے کی پیشکش کی ہے اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھارت کے ہائی کمیشن کو آگاہ کر دیا ہے کہ بھارتی سفارتکار جمعے کو کلبھوشن سے ملاقات کر سکتے ہیں. دوسری طرف جمعرات کو نئی دہلی میں نیوز بریفنگ کے دوران رویش کمار نے کہا کہ بھارت پاکستان کی سفارتی رسائی کی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے.
ایک تو میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی طرف سے جو ہمارے پاس پروپوزل آیا ہے اس کو ہم ابھی ایویلویٹ کر رہے ہیں, اس پروپوزل کو, اور ایویلویٹ کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ججمنٹ تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. اس میں جو ہوگا ہم پاکستان کے ساتھ جو راجنائک چینل ہے اس کے تھرو ہم ان کو اس کا جواب دیں گے.
یاد رہے کہ گزشتہ ماہ عالمی عدالت انصاف نے اپنے فیصلے میں پاکستان کو مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو فوجی عدالت کی طرف سے دی جانے والی سزائے موت پر نظر ثانی اور انہیں سفارتی رسائی دینے کا حکم دیتے ہوئے اپنے فیصلے میں کہا کہ پاکستان نے کلبھوشن تک رسائی نہ دے کر ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے. پاکستان کی ایک فوجی عدالت نے کلبھوشن یادو کو تخریب کاری اور ریاست مخالف کارروائیوں کے الزام کے تحت سزائے موت سنائی تھی, تاہم بھارت نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اس فیصلے کے خلاف بھارت نے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ادھر یہاں واشنگٹن میں ہمارے ساتھی امان اظہر نے سابق سفارتکار رابن رافل سے اس بارے میں پوچھا کہ افغانستان سے امریکی افواج کی واپسی کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کس حد تک درست ہیں، تو انہوں نے کہا،
I think there's been some misunderstanding of what this September 1 deadline is.
میرے خیال میں ستمبر کی ڈیڈ لائن سے متعلق کچھ غلط فہمی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مفاہمتی قرارداد پر دستخط اور معاملات حل ہو جائیں گے۔ یہ دراصل ایک فریم ورک کی بات ہو رہی ہے جو اگلے اقدامات کا تعین کرے گا۔ اس میں امریکی فوج کے انخلا سے متعلق اوقات کار اور کن حالات میں ایسا ہوگا شامل ہونا ضروری ہے، بشمول طالبان کی جانب سے کیے گئے وعدے کہ افغانستان کو دیگر دہشت گرد گروہوں کی اماج کا نہیں بننے دیا جائے گا۔
جی، اس کے علاوہ یہ بھی ایک بات رابن ریفل سے میری ہوئی اور یہاں تجزیہ کاروں سے کہ جہاں تک رہا پاکستان سے ڈو مورگا مطالبہ، وہ تو بالکل ہے، اور جب میں نے یہی بات رابن ریفل سے پوچھی تو آئیے سنتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا موقف تھا، کیا کہنا تھا۔
Pakistan has always said in recent years they can't control the Taliban.
پاکستان نے ماضی میں کہا ہے کہ وہ طالبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں یہ درست ہے، لیکن یقیناً پاکستان کا ان پر اثر و رسوخ موجود ہے، اور وہ یقیناً جانتے ہیں کہ گفتگو کو آگے کیسے بڑھانا ہے، کیونکہ وہ لمبے عرصے سے ان سے رابطے میں ہیں۔ اس لیے ایسا کرنا بالکل ٹھیک ہوگا کہ پاکستان اور دیگر ممالک سے کہا جائے کہ وہ طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ وہ افہام و تفہیم کے لیے دیگر افغان دھڑوں سے بات چیت کے لیے تیار ہوں۔
تو جس طرح کہ آپ نے سنا ان کی گفتگو، نہ صرف ہے کہ طالبان اس مائنڈ سیٹ میں ہیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ خبریں آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں، اور اب ہم آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں جو ہمیں بھیجی ہے سری نگر سے یوسف جمیل نے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ فاروق عبداللہ نے، یہ رپورٹ ہمیں نئی دہلی سے سہیل انجم نے بھیجی ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ فاروق عبداللہ نے نریندر مودی سے ملاقات کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کرنے والے وفد میں فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کے علاوہ نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ حسنین مسعودی بھی شامل تھے۔ عمر عبداللہ نے بتایا کہ ہم نے وزیراعظم کو وادی کی صورتحال سے باخبر کیا اور درخواست کی کہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا جائے جس سے وادی کا ماحول خراب ہو۔ ہم نے ان سے یہ بھی اپیل کی کہ اسمبلی انتخابات رما سال کے اواخر تک کرا لیے جائیں، لوگوں کو فیصلہ کرنے دیا جائے، جو بھی عوام کا فیصلہ ہوگا ہم اسے تسلیم کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر کے حالات بہت مشکل سے قابو میں آتے ہیں اور بہت آسانی سے ان کو بگاڑا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے بھی اپنے کچھ خیالات رکھے اور بہت خوشگوار ماحول میں میٹنگ مکمل ہوئی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
ہر بار جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا قدم نہ لیا جائے جس سے کہ ماحول میں خرابی ہو، اس میں تو ہر چیز شامل ہو جاتا ہے نا۔ اس میں اسپیسیفکلی اگر آپ 35 سے 370 بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے کہ ماحول میں خرابی آ سکتی ہے۔ ہم نے وزیر اعظم صاحب سے اتنی ہی گزارش کی کہ مرکز اور ریاست کی حکومت جو ہیں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے کہ جموں کشمیر کی ریاست میں ماحول میں کوئی خرابی آئے۔
یہ ملاقات وادی میں نیم مسلح دستوں کی اضافی 100 کمپنیوں کی تعیناتی کے تناظر میں ہوئی۔ اس تعیناتی سے وادی میں یہ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ 15 اگست کے بعد دستور کی دفعہ 370 اور دفعہ 35A سے متعلق کوئی بڑا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ جب عمر عبداللہ سے پوچھا گیا کہ کیا وزیر اعظم نے دفعہ 35A کے خاتمے کے بارے میں کوئی بات کہی، تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ گزشتہ 3 دنوں میں مرکزی حکومت کے مبینہ متعدد احکامات کی وجہ سے بھی قیاس آرائی کا دور چل پڑا ہے اور عوام میں اضطراب ہے۔ تاہم گورنر ستیہ ملک نے مبینہ احکامات کی بنیاد پر پیدا ہونے والے اندیشوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جن احکامات کی بات کی جا رہی ہے ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ نیم مسلح دستوں کی اضافی تعیناتی کے بارے میں حکومت کا کہنا ہے پلوامہ حملے جیسے مزید حملوں کی خفیہ اطلاعات کی وجہ سے اضافی فورسز تعینات کی گئی ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جنگ بندی لائن کے پار سے گولہ باری کے دوران داغا گیا کھلونا نما بم پھٹنے سے 3 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکام کا کہنا ہے کہ ایل او سی پار سے پھینکے گئے کھلونا نما بم کے پھٹنے سے 3 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ مظفر آباد کے سینئر پولیس افیسر یاسین بیگ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ منگل کے روز وادی نیلے میں گولہ باری کے دوران بھارتی فوج کی طرف سے توپ خانے اور مارٹر کے گولوں کے ساتھ کھلونا نما بم بھی داغے گئے، جن میں سے ایک کھلونا نما بم پن بجلی منصوبے پر کام کرنے والے ایک انجینئر اپنی گاڑی میں رکھ کر اپنے گھر بٹیاں لے کر آئے، جو گاڑی سے نکالتے وقت پھٹنے سے دو افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور ایک جمعرات کے روز زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دہشت گردی تخریب کاری کا مسئلہ نہیں تھا، یہ انڈین آرمی کی جو ہے نا، آپ یوں سمجھ جائیں کہ اس کو آپ، یہ اصل بات ہے کہ یہ اسی کی کارستانی ہے، یہ بھی اس نے کیا ہے کہ وہ دہشت گردی اس طریقے سے کرواتا ہے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے آگامی صورتحال سے نپٹنے کے ادارے ایس ڈی ایم اے کی طرف سے جنگ بندی لائن کے قریبی اضلاع کے ڈپٹی کمشنر سے کہا گیا ہے کہ وہ عوام کو بھارت کی طرف سے ایل او سی پار سے گولہ باری کے دوران کھلونا نما بم بھی داغے جانے کے بارے میں مطلع کریں تاکہ وہ کسی قسم کے نقصان سے بچ سکیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق ایدر خان نے جمعرات کے روز دارالحکومت مظفر آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ
چار افراد شہید ہوئے، 40 زخمی ہیں، 57 مکانات تباہ ہوئے، جبکہ جزوی مکانوں کے بھی بہت سے گھروں کو نقصان پہنچا، جو اس کے علاوہ 15 گاؤں اس سے متاثر ہوئے۔ جو لائن آف کنٹرول ہے اس پر جنوری 2019 سے لے کر اب تک 27 افراد شہید ہوئے لائن آف کنٹرول پر، اور 153 زخمی ہوئے، 32 مکانات تباہ ہوئے، 236 کو جزوی نقصان پہنچا۔
روشن مغل، اردو وی او اے، مظفر آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ کلدم جماعت تحریک طالبان پاکستان نے شمالی وزیرستان میں ایسے دھمکی آمیز پمفلٹ تقسیم کیے ہیں جن میں لوگوں کو موسیقی سننے اور خواتین کو اکیلے باہر جانے کے خلاف خبردار کیا گیا ہے۔ اس علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ مزید تفصیلات شمیم شاہد کی رپورٹ میں۔
شمالی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے میران شاہ اور نواحی علاقوں میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں دھمکی آمیز شبناموں تقسیم کے بعد ایک بار پھر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ ان شبناموں میں کالعدم شدت پسند تنظیم نے عورتوں کو گھروں سے نہ نکلنے اور بازاروں میں جانے سے منع کرنے کے علاوہ انسدادی پولیو مہم اور دیگر حکومتی اداروں کے ساتھ عدم تعاون کرنے کی تاکید کی ہے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ واقعی یہ شبنامے طالبان عسکریت پسندوں نے تقسیم کی ہے یا نہیں، کیونکہ کالعدم شدت پسند تنظیم نے اس سلسلے میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے۔ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی اور قبائلی صحافیوں کی تنظیم کے سابق سربراہ صفدر داوڑ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
یہ تو پھر وہی جو آپریشن سے پہلے آپریشن پمپلٹ وغیرہ تقسیم ہوا کرتے تھے، وہی سچویشن۔ اگر ہم دیکھیں تو واقعات بھی کافی تعداد میں اب روزانہ رونما ہو رہے، کہیں پہ ٹارگیٹ کلنگ، کہیں پہ فورسز پہ اٹیک کرنا، کہیں پہ لوگوں کو تھریٹ کرنا، باقاعدہ گروپنگ کی شکل میں آ کے ادھر بیان دیتے رہتے، تو لوگ بھی اس سے خوف زدہ ہے اور یہ پریشانی کا سامنا کر رہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے وہی سسٹم دوبارہ شروع ہو جائے جو آپریشن دربار سے پہلے تھا۔
صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی کا کہنا ہے،
دیکھیں یہ تو سننے میں آیا ہے اور کچھ میڈیا نے رپورٹ بھی کیا ہے، لیکن اس کا ابھی تک معلومات نہیں ہو سکی۔ ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ کہاں سے ہوا ہے اور اس کا کیا مقاصد کیا ہو سکتا ہے، یہ ابھی دیکھا جا رہا ہے انشاءاللہ، لیکن ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ نہ خوف کی بات ہے نہ خطرے کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پولیو کے خلاف جو ہماری اسٹرگل ہے، جو مہم ہے، وہ انشاءاللہ جاری رہے گی۔
پچھلے چند مہینوں سے شمالی وزیرستان کے طول و عرض میں تشدد، بالخصوص گات لگا کر قتل کرنے کی وارداتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
صوبے سندھ میں حالیہ بارشوں کے دو روز گزرنے کے بعد بھی معمولات زندگی مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکے ہیں۔ اس دوران صوبے میں برسر اقتدار پیپلز پارٹی اور حزب اختلاف کی جماعتوں تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے مابین لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں۔
کراچی میں محض دو روز کی معتدل اور حیدرآباد میں تیز بارش نے صوبے کے دونوں بڑے شہروں کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ حالیہ بارشوں کے بعد صورتحال تین روز بعد بھی مکمل طور پر بحال نہ ہو سکی۔ برسات کے بعد 1.5 کروڑ سے زائد آبادی کا یہ شہر کئی جگہوں پر تالاب کا منظر پیش کرتا رہا، جبکہ حیدرآباد میں بھی کئی علاقوں میں اب بھی گھٹنوں گھٹنوں پانی موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی پیشگوئی کے باوجود انتظامیہ برسات میں شہریوں کو اس سے پیدا شدہ صورتحال سے بچانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آئی۔ بیشتر کاروباری اور تجارتی مراکز بند رہے، تعلیم اداروں میں چھٹی دی گئی، سرکاری اور نجی اداروں میں حاضری معمول سے کم رہی، جبکہ شہریوں کو پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث ٹریفک جام کی اذیت سے بھی گزرنا پڑا۔ اس ساری صورتحال میں سیاسی قیادت دو حصوں میں واضح منقسم نظر آئی، ایک جانب جہاں صوبے میں برسر اقتدار وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ اور صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کراچی اور حیدرآباد کا دورہ کرتے نظر آئے، تو دوسری جانب تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے گورنر سندھ عمران اسماعیل میئر کراچی وسیم اختر کے ہمراہ نظر آئے۔ دونوں جانب سے بارشوں سے پیدا شدہ صورتحال کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرایا جاتا رہا۔ صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کا کہنا ہے کہ حکومت نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کو نالوں کی صفائی کی مد میں 50 کروڑ روپے بر وقت فراہم کر دیے تھے۔ سعید غنی کا کہنا ہے کہ اگر بلدیہ عظمیٰ کراچی شہر میں نالوں کی صفائی کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا تو یہ بھی صوبائی حکومت کرنے کو تیار ہے۔
جو نالوں کی بات ہے وہ اب مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، اگر بھائی یہ کام بھی ان سے نہیں ہوتا تو ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہیں، ہم نالے بھی ان کو ٹھیک کر کے دکھائیں گے جس طرح ہم نے سڑکیں صاف کر لی۔
ادھر میئر کراچی اور متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما وسیم اختر کا موقف ہے کہ صوبائی حکومت نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے، جبکہ یہ اہم ترین ادارے اور ان کے وسائل کراچی کا میئر ہونے کے ناطے ان کے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس بات کو رد کیا کہ صوبائی حکومت کی جانب سے بلدیہ عظمیٰ کراچی کو نالوں کی صفائی کے لیے کوئی فنڈز دیے گئے ہیں۔
ہم جتنے وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے پوری کوشش کر رہے ہیں، سارے چیئرمین، وائس چیئرمین، الیکٹڈ لوگ، گورنر صاحب، ہم سب ساتھ سڑک پہ ہیں۔ ہمیں نہیں دیے گئے فنڈ ابھی تک، نہ کوئی مشینری دی گئی ہے، ہم نے اپنے جو کانٹریکٹرز ہیں ان سے مشینیں لی ہیں، ہم کے ایم سی کے ریسورسز خرچ کر کے یہ چیزیں کر رہے ہیں۔
حالیہ عام انتخابات میں کراچی سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے اور وفاق پر حکمرانی کرنے والی پاکستان تحریک انصاف بھی اس معاملے پر ایم کیو ایم کے قریب نظر آئی۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے تینوں بڑے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان لفظی جنگ بارش کی تباہ کاریوں کے دوران بھی اسی طرح جاری رہی جیسے اس سے پہلے جاری تھی، لیکن شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے کوئی عملی اقدامات کم ہی نظر آتے ہیں۔ شہری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی میں تعمیرات کے دوران منصوبہ بندی کا فقدان، پانی کے قدرتی بہاؤ کے راستے میں رہائشی علاقوں کی تعمیر، اور سب سے بڑھ کر کئی ارب روپے سالانہ خرچ کرنے کے باوجود سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے مسائل حل نہ ہونا صوبائی اور بلدیاتی اداروں کی انتظامی نااہلی کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
امریکہ کے آئندہ صدارتی انتخاب کے سلسلے میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کا مباحثہ جاری ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کچھ دیر کے بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے وزیر خارجہ جواد ظریف پر امریکی پابندیوں کو بچکانا فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ایسا ملک جو خود کو دنیا کا طاقتور ترین ملک قرار دیتا ہے وہ ہمارے وزیر خارجہ سے خوفزدہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ریچرڈ گرین کی رپورٹ، فائزہ بخاری کی زبانی۔
جمعرات کو ٹی وی پر نشر کی گئی ایک تقریر میں ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ ہر روز دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایران سے غیر مشروط مذاکرات چاہتا ہے، لیکن پھر وہ اسی ملک کے وزیر خارجہ پر ہی پابندیاں لگا دیتا ہے۔
دولتی کہ معتقد دولت مقتدر و ابرقدرت ہست در سطح جہان از مصاحبه وزیر خارجه ما میترسه۔
ایک ملک جو خود کو ایک بڑی عالمی سپر پاور قرار دیتا ہے وہ ہمارے وزیر خارجہ کے ایک انٹرویو سے اتنے خوفزدہ ہیں؟ یہ بالکل واضح ہے کہ ایک قابل اور قربانیاں دینے والے وزیر خارجہ کے الفاظ اور دلائل سے امریکی وائٹ ہاؤس کے در و دیوار لرزنے لگتے ہیں۔ یہ تھے الفاظ ایران کے صدر حسن روحانی کے، جو گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے موقع پر جواد ظریف کے امریکہ میڈیا کو دیے جانے والے انٹرویوز کا حوالہ دے رہے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ پر پابندیاں امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے بدھ کو عائد کی گئی ہیں۔ وزارت خزانہ کے سیکرٹری سٹیون منوشن نے اس کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا کہ جواد ظریف ملک رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، جنہیں حالیہ دنوں میں دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے افراد کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ ان امریکی پابندیوں کے تحت ایرانی وزیر خارجہ پر سفری پابندیوں کے علاوہ امریکہ میں ان کی جائیداد یا مالی مفادات پر بھی پابندی ہوگی، اور امریکہ میں موجودگی کی صورت میں ان کے اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے۔ ان پابندیوں پر فوری رد عمل دیتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے ٹویٹر بیان میں کہا کہ امریکہ نے ان پر اس لیے پابندی عائد کی ہے کیونکہ وہ دنیا بھر میں ایران کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کیا یہ سچ اتنا تکلیف دہ ہے؟ اس پابندی کا ان پر یا ان کے خاندان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ ایران سے باہر ان کے کوئی احساسے نہیں ہیں۔ ٹویٹ کا اختتام انہوں نے ان الفاظ پر کیا، مجھے اپنے ایجنڈے کے لیے اتنا بڑا خطرہ تصور کرنے پر آپ کا شکریہ۔ جبکہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے وزیر خارجہ پر یہ پابندیاں ان کی منطقی اور مذاکراتی صلاحیتوں کے خوف سے عائد کی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ پر حالیہ امریکی پابندی کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ میں اضافے کے علاوہ سفارتی بات چیت کے امکانات معدوم ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ حالیہ چند ماہ کے دوران آبنائے ہرمز میں پیش آنے والے واقعات کے نتیجے میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جرمنی نے آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی حفاظت کے عالمی مشن میں شمولیت کی امریکی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ، سعدیہ زیب رانجھا کی زبانی۔
امریکہ نے جرمنی سے اس عالمی مشن میں شمولیت کے لیے کہا ہے جس میں امریکہ کے ساتھ فرانس اور برطانیہ بھی شامل ہیں اور جس کا مقصد آبنائے ہرمز میں آمد و رفت کو محفوظ بنانا ہے۔ اس تنگ گزرگاہ سے بین الاقوامی ٹینکروں کے ذریعے دنیا کا تقریباً 5% خام تیل سپلائی کیا جاتا ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس کا کہنا ہے، ہم اعتماد سازی اور کشیدگی ختم کرنے کے لیے ہر طرف کے دروازے کھلے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل سفارتی سطح پر ہی ممکن ہو سکتا ہے، اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس آپشن کو واقعی حل سمجھتا ہے۔ یہ الفاظ تھے جرمنی کے وزیر خارجہ کے۔ حالیہ ہفتوں کے دوران مشرق وسطی میں اس کے بعد کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا جب امریکہ اور ایران کی جانب سے یہ دعوے سامنے آئے کہ انہوں نے آبنائے ہرمز کے قریب بغیر کسی نام اور پہچان کے ایک دوسرے کے ڈرون مار گرائے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے یہ کہتے ہوئے ایران کے ایک ٹینکر کو قبضے میں لے لیا کہ وہ شام کو تیل فراہم کر رہا تھا۔ اس کے جواب میں ایران کے گارڈز نے برطانیہ کے پرچم والے ایک ٹینکر کو آبنائے میں قبضے میں لے لیا۔ گزشتہ ہفتے برطانیہ نے یورپی قیادت میں کسی بحری کارروائی کے لیے کہا تھا، تاہم واشنگٹن کا اصرار ہے کہ وہ اس مشن کی قیادت کرے گا۔ تاہم یورپین رہنما امریکہ کی قیادت میں کسی ایسے مشن میں شمولیت پر ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس سے خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ سعدیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے آئندہ صدارتی انتخاب کے سلسلے میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کا مباحثہ جاری ہے۔ مباحثے کے دوسرے روز بدھ کو تمام تر توجہ کلیدی امیدوار جو بائیڈن پر مرکوز رہی اور ان کے نو مخالف امیدواروں نے ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ جواب میں جو بائیڈن نے بھی اپنے مخالفین پر تنقید کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے وہی بہترین امیدوار ہیں۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
ڈیٹرائٹ میں ہونے والی یہ ڈبیٹ انتہائی تیز و تند رہی جس میں کلیدی امیدوار جو بائیڈن کو اپنے نو مخالف امیدواروں کی طرف سے ہیلتھ کیئر، امیگریشن، موسمیاتی تبدیلی اور انصاف کے حوالے سے مسلسل تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم جو بائیڈن نے بھی کملا ہیرس سمیت اپنے ناقدین کی ہیلتھ کیئر سے متعلق متبادل تجاویز کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا، اگر میں صاف بات کروں تو سیدھی بات یہ ہے کہ آپ اس منصوبے پر دوہری بات چیت کے ذریعے صدر ٹرمپ کو شکست نہیں دے سکتے۔ سینیٹر کملا ہیرس کا کہنا تھا، میرا خیال ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر غور کر لینا چاہیے، لیکن آپ اس بات پر ضرور غور کریں کہ امریکی لوگ ہیلتھ کیئر تک رسائی چاہتے ہیں۔ بائیڈن اور ان کے مخالفین میں امیگریشن پر بھی خاصی بحث ہوئی۔ جو بائیڈن نے اس سلسلے میں سابق صدر اوباما کے کیبنٹ سیکرٹری جولین کاسترو کے حوالے سے کہا، If you cross the border illegally, you should be able to be sent back. It's a crime. اگر آپ غیر قانونی طور پر سرحد پار کریں تو آپ کو واپس بھیج دینا چاہیے، یہ ایک جرم ہے۔ تاہم جولین کاسترو کا کہنا تھا،
First of all, Mr. Vice President, it looks like one of us has learned the lessons of the past and one of us hasn't.
سب سے پہلے تو جناب نائب صدر، یوں دکھائی دیتا ہے کہ ہم میں سے ایک نے ماضی سے سبق سیکھ لیا ہے جبکہ دوسرے نے نہیں۔ نیو یارک سے سینیٹر کرسٹن گلی برینڈ نے جو بائیڈن کی طرف سے بہت عرصہ قبل دفاتر میں کام کرنے والی خواتین کے بارے میں دیے گئے بیان پر تنقید کی.
Most women have to work to provide for their kids. Many women want to be working to provide for their kids.
زیادہ تر خواتین کو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ملازمت کرنا پڑتی ہے. بہت سی خواتین اپنی برادریوں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں. آپ یا تو آج اس بات میں یقین نہیں رکھتے یا پھر اس وقت جب آپ نے یہ کہا تھا. تاہم جب وہ ایک دوسرے پر تنقید نہیں کر رہے تھے تو ڈیموکریٹک امیدوار صدر ٹرمپ کو ہدف تنقید بنا رہے تھے. کولوراڈو سے سینیٹر مائیکل بینٹ کا کہنا تھا، ہم صدر ٹرمپ سے سخت پریشان ہیں جو نہ تو آپ کے بچوں کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ میرے. ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کی اگلی ڈیبیٹ ستمبر میں ہوگی. شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کیا امریکہ اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی قربتیں چین کے لیے تشویش کا باعث ہو سکتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو چین اس پر کس قسم کا رد عمل ظاہر کرے گا؟ اس بارے میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر کہتے ہیں کہ چین نے اپنا رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے. تاہم پاکستان میں قائم ایک خود مختار تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ایگزیکٹو پریزیڈنٹ خالد رحمان کہتے ہیں کہ یہ بڑھتی ہوئی قربت چین کے لیے کوئی غیر متوقع پیش رفت نہیں ہے، اس لیے چین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس بارے میں انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ.
امریکہ اور پاکستان کے درمیان بہتر ہوتے تعلقات کے بارے میں چین کیا رد عمل ظاہر کرے گا، اس بارے میں بات کرتے ہوئے پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر کہتے ہیں کہ چین کے پاکستان میں وہ منصوبے جو شاہراہوں کی تعمیر سے متعلق ہیں وہ تو چل رہے ہیں، مگر باقی تقریباً ٹھپ پڑے ہوئے ہیں.
اکثر پروجیکٹس جو ہے وہ ٹھپ ہو گئے ہیں، سوائے ان انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے جو چائنیز اسٹیٹ کو ہیلپ کریں گے.
اس سوال پر کہ یہ منصوبے تھے کیا، مشتاق مہر کہتے ہیں،
روڈ کے علاوہ جو مین ہمارا فوکس تھا وہ انڈسٹریلائزیشن تھا، اور وہ انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے تھے چھ، اور ایگریکلچر پہ ہماری مدد کرنی تھی، انٹرنیٹ میں مدد کرنی تھی، انہوں نے ہمیں نئی ٹیکنالوجی دینی تھی، خاص طور پہ جو جسے فکسڈ انڈسٹریل ریولیوشن کرتے ہیں. پھر مجھے فیلنگ ہوتی ہے کہ چائنیز اب تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہوں گے.
تاہم انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ایگزیکٹو صدر خالد رحمان کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت لین دین کی ہے اور چین کے لیے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا،
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی اگر تاریخ پہ نگاہ ڈالی جائے تو یہ تعلقات اب تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ یہ ٹرانزیکشنل رہے. اب جو تعلقات میں ایک نیا موڑ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بھی پاکستان میں بیشتر لوگوں کا خیال یہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ چین بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ یہ بھی ایک نئی ٹرانزیکشن ہے. تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو چین کے لیے بھی کوئی غیر متوقع نہیں ہے.
خالد رحمان کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ چین کا بھی افغانستان میں ایک کردار ہے.
سب اور چین کا بھی افغانستان میں ایک کردار ہے. پاکستان اور امریکہ مل بھی جائیں اور باقی پڑوسی ممالک اس عمل کا ساتھ نہ دے رہے ہوں تو افغانستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے.
اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر چین اور علاقے کے دیگر ممالک کا افغانستان میں کردار ہے تو کیا بھارت کا بھی افغانستان میں کوئی کردار بنتا ہے؟ خالد رحمان کہتے ہیں کہ ہاں، بھارت کا کردار ہے، اور اس کردار کی وضاحت کرتے ہوئے خالد رحمان کہتے ہیں،
دیکھیے انڈیا کا رول سب سے بڑا یہ بنتا ہے کہ وہ سبوتاج کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے اور اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جغرافیائی لنک ہے وہ انڈیا اور افغانستان کے درمیان نہیں ہے، اور پاکستان اس اعتبار سے یعنی ایک اس کا کی رول ہے، اور وہ رول اگر پاکستان ادا کر رہا ہے تو اس کو انڈیا کو بھی اپنی جگہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے.
کیا پاک امریکہ تعلقات کے پاک بھارت تعلقات پر بھی اثرات مرتب ہوں گے؟ دونوں ماہرین کا کہنا ہے کہ ان دونوں ممالک کے بہتر ہوتے تعلقات سے بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں کوئی منفی یا مثبت پیش رفت نہیں ہوگی، بلکہ معاملات جوں کے توں ہی رہیں گے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اسرائیل کی کابینہ نے ایک شاذ و نادر کیے جانے والے فیصلے میں 6,000 اسرائیلی بستیوں کے ساتھ ساتھ 700 فلسطینی گھروں کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے. تفصیلات کے ساتھ شہناز عزیز.
اسرائیلی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ منگل کی رات کو بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی ایک میٹنگ میں کیا ہے۔ یہ یونٹس مغربی کنارے کے اس بڑے حصے میں تعمیر کیے جائیں گے جو مکمل طور پر اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بدھ کے دن مغربی کنارے کی افرات نامی بستی کے ایک دورے میں عزم ظاہر کیا کہ نئی بستیاں کئی نسلوں تک قائم رہیں گی۔ ان کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں، آپ ماضی، حال اور مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جو آپ نے عملی طور پر ثابت کیا ہے کہ کسی بستی کو ختم اور کسی آبادکار کو در بدر نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، یہ چیز ختم ہو چکی ہے، آپ یہاں جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ سامن، یہ اسرائیل کے لیے ایک انہونی بات ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے لیے کسی بھی عمارت کی تعمیر کی منظوری دی جائے۔ یہ حکومت فلسطینیوں کے گھروں اور کھیتوں کو تباہ کرنے کے حوالے سے جانی جاتی ہے، جو اس کے کہنے کے مطابق یا تو بلڈنگ کوڈ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے ہیں یا وہ سیکیورٹی کے لیے کوئی خطرہ ہیں۔ فلسطینی پہلے ہی اسرائیل کی جانب سے اس منظوری کو ایک کھوکھلے قدم سے تعبیر کر کے رد کر چکے ہیں۔ فلسطینی ایکٹیوسٹ عامرہ کہتے ہیں،
قرية الولجة اللي احنا موجودين فيها هناك رخصة واحدة مقابل عشرات الرخص للمستوطنات اللي قائمة،
وہ کہہ رہے ہیں جس گاؤں میں ہم اس وقت کھڑے ہیں یہاں صرف ایک پرمٹ تعمیر کے لیے دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب اس زمین پر اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کے لیے درجنوں پرمٹ جاری کیے گئے ہیں۔ یہ فلسطینیوں کو مسلسل جبری طور پر در بدر کیے جانے کا حصہ ہے، یہ بین الاقوامی کمیونٹی سے جھوٹ بولنے کی کوشش ہے۔ اسرائیل اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ فلسطینی علاقوں کو خالی کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے ایک فلسطینی ایکٹیوسٹ کے۔ اقوام متحدہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے گھروں کو تباہ کرنے کو بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی بستیوں کی مسلسل تعمیر امن کے کسی بھی سمجھوتے کو اور بھی دور کر رہی ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو کسی بھی ایسی جگہ بغیر کسی پرمٹ کے تعمیر کرنے کا حق حاصل ہے جو اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ ان کے اپنے الفاظ میں، ہم کسی بھی بستی کی تعمیر کو قانونی جواز فراہم نہیں کریں گے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ میں انسانی امداد کے ادارے کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ شام کے صوبے ادلب میں ایک ایسے بدترین انسانی بحران کا خطرہ ہے جو دنیا میں پچھلی ایک صدی میں کہیں نہیں دیکھا گیا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روس کی حمایت یافتہ شام کی حکومتی فورسز باغیوں کے قبضے والے آخری علاقوں سے ایک میں مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
اس خطے کو ایک بفر زون معاہدے کے تحت حکومتی فورسز کے بڑے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ستمبر تک تحفظ فراہم کیا جانا تھا، لیکن یہ علاقہ گزشتہ 3 ماہ سے حکومت اور اس کے روسی اتحادیوں کے ہاتھوں بھاری بمباری کا سامنا کر رہا ہے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ یہ حملے شہری آبادیوں کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی ہفتے شامی فورسز کے ادلب کے اریحا قصبے میں رہائشی علاقے میں ایک فضائی حملے میں 7 بچوں سمیت 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ نیو یارک میں منگل کے روز سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ مارک لوکاک نے کہا کہ روس کی حمایت والے شامی حملوں میں اپریل کے اواخر سے اب تک کم از کم 450 عام شہری مارے گئے ہیں، جبکہ پچھلے 2 ہفتوں میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ لوکاک نے ادلب میں صورتحال سے متعلق ماضی میں متعدد مرتبہ انتباہ جاری کیے جانے کے باوجود سلامتی کونسل کی طرف سے عدم توجہی پر ملامت کی۔ ان کے الفاظ،
یو ان دس سیکیورٹی کونسل ہیو اگنورڈ All the previous pleas you have heard.
انسانی ہمدردی کے ادارے کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور ہنگامی امداد کے ریلیف کوآرڈینیٹر مارک لوکا کہہ رہے ہیں کہ اس سلامتی کونسل میں بیٹھے آپ سب نے اس سے پہلے آنے والے تمام انتباہ نظر انداز کیے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور آپ نے ان 90 دنوں میں کچھ نہیں کیا جب آپ کی آنکھوں کے سامنے خون ریزی ہوتی رہی۔ اور جیسا کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کی ہائی کمشنر مشیل بیشلٹ نے کہا ہے کہ آپ لوگ کیا دوبارہ بس کندھے ہی اچکاتے رہیں گے، یا آپ ادلب کے بچوں کی آواز سنیں گے اور ان کے لیے کچھ کریں گے؟ انسانی مدد کے لیے کام کرنے والی ڈاکٹروں کی تنظیم فزیشنز فار ہیومن رائٹس کی ڈائریکٹر سوزانا سرکن نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ پورے شام کے اندر مراکز صحت اور انسانی امداد کے مقامات پر حملوں کی تحقیقات کرے۔ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر وزیلے نبنزیا نے اس موقع پر ان دعووں کی تردید کی کہ روس جانتے بوجھتے ہوئے سکولوں اور اسپتالوں کو ہدف بنا رہا ہے۔ انہوں نے ایسے دعووں کو جھوٹ قرار دیا۔ سلامتی کونسل میں شام کی حکومت کے لیے روسی حمایت اور مغربی ممالک کی شام کی حزب اختلاف کے لیے حمایت کے سبب یہاں گہری تقسیم پائی جاتی ہے، اور یہ امر شام میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے کسی بڑے اقدام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات کا ایک اور دور ختم ہو گیا ہے۔ سلطیسہ ہوگ کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
امریکہ اور چین کے درمیان شنگھائی میں ہونے والے تجارتی مذاکرات کا ایک اور دور تمام ہوا، اور اب طے پایا گیا ہے کہ ستمبر میں دونوں ملکوں کے نمائندے پھر ملاقات کریں گے۔ امریکہ نے چین پر الزام لگایا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے خامخواہ مذاکرات کو طول دے رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ وہ اگلے سال امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف چین نے کہا ہے کہ وہ امریکی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا چنگ انگ کا کہنا ہے، چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کہہ رہی ہیں کہ یہ بے معنی بات ہے کہ ایک بیمار دوسرے شخص سے کہے کہ وہ یہ دوا استعمال کرے۔ تجارتی مذاکرات کے سلسلے میں امریکہ کو نیک نیتی اور خلوص کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دو ماہ قبل امریکہ میں چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات ہوئے تھے جو نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ چین امریکی زرعی مصنوعات زیادہ خریدے، جبکہ چین کا موقف ہے کہ امریکہ چینی درآمدات پر محصولات کو کم کرے۔ کثیر الملکی سرمایہ بینک برینبرگ کے ماہر اقتصادیات ہولگر شمائجنگ کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں دونوں ملکوں کے درمیان اتفاق رائے آسان بات نہیں ہے۔
Weil die chinesische Wirtschaft noch mehr angewiesen ist auf den Absatz in den USA.
چین کی درآمدات کا بہت زیادہ انحصار امریکہ پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ امریکہ کی ٹیکنالوجی سے بھی استفادہ کرتا ہے۔ امریکہ اور چین دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے اپنے دلائل میں زیادہ وزن ہے، اور اسی لیے دونوں کسی ایک نتیجے پر مشکل سے ہی پہنچ پائیں گے۔ تاہم دونوں ملکوں کے درمیان طول پکڑنے والا یہ تجارتی تنازع عالمی تجارت پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس غیر یقینی صورتحال سے صرف چین اور امریکہ ہی نہیں بلکہ اس سے پوری دنیا کی صنعت اور تجارت متاثر ہو رہی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے دیگر سمر کیمپس کی طرح ایلی کیمپ بھی شرکا کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے گراں قدر مہارتیں سکھاتا ہے۔ ایلی کا یہ 31واں کیمپ اس سال کیا کر رہا ہے، ہمیں بتا رہی ہیں سادیہ زیبرانچا۔
امریکہ بھر میں منعقد ہونے والے 10 ایلی کیمپس میں ہر روز نوجوان رقص کے ماہرین سے ماڈرن بیلے، جیز اور ویسٹ افریقی رقص کی تکنیک سیکھتے ہیں۔
میں پیشہ ور ڈانسر بننا چاہتی ہوں، اور ایلی کیمپ اس خواہش کی تکمیل کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تربیت لینے کے لیے بھی اس کا بڑا نام ہے۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے جب بھی ضرورت پڑی میں ان پر انحصار کر سکتی ہوں۔
اس تنظیم کی نیشنل ڈائریکٹر ناشا تھامس کہتی ہیں کہ یہ سب ایلی کیمپ کے پیچھے موجود شخصیت کی وجہ سے ہے۔
اور میں سمجھتی ہوں کہ ایلون ایلی کا اس کے پیچھے ہونا ہی اسے سب سے ممتاز کرتا ہے۔ ان کا یقین تھا کہ رقص سب کے لیے ہے، اور سمر کیمپ نوجوانوں کو اپنے رقص کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع دینے کا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔
6 ہفتوں کا یہ کیمپ مڈل اسکول کے ان طالب علموں کو پروفیشنل ڈانس کی تربیت فراہم کرتا ہے جنہیں ممکن ہے کسی نہ کسی طرح کے تعلیمی، سماجی یا خاندانی مسائل کا سامنا ہو۔ انہیں یہاں ویژول آرٹس، تخلیقی لکھائی اور کردار سازی جیسے مضامین سے بھی متعارف کرایا جاتا ہے تاکہ ان کی قوت خود ارادی مضبوط ہو۔
یہ کیمپ نوجوانوں کو اپنی ذات کی پہچان کا راستہ دکھاتا ہے اور منزل تک پہنچنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ سب معاشرے کو ایک کارآمد شہری فراہم کرنے سے متعلق ہے۔
یعنی ایک ایسا خود اعتماد نوجوان جو رقص کی اہمیت کو سمجھتا ہو۔ فیتھ لیبرڈس کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر پیٹرک ڈیئر۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے۔ اب پروگرام سنیے گا چہاں رنگ۔